بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکہ کا پارٹ نمبر 14 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-213-8225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آخری مارکہ باب نمبر 14 صبح مسرت. شکنتلا نے بے چین سی ہو کر کہا، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں آپ سے صرف ایک بات اور پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے جھوٹی تسلی نہیں دیں گے. ان واقعات کے بعد آپ نے میرے بھائی کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، میں رنبیر کا دوست ہونے پر فخر کرتا ہوں. شکنتلا نے اچانک اپنے دل میں مسرت کی دھڑکنیں محسوس کی اور تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، آپ بہت رحم دل ہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ کی قید میں اس کے دن کیسے گزرے؟ رہائی کے وقت اس کی صحت کیسی تھی؟ اور آخری بار جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو وہ کیسا تھا؟ عبد الواحد نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر رنبیر سے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک کے واقعات بیان کر دیے. لیکن اختتام پر اس نے سومنات کا ذکر کرنے کے بجائے شکنتلا کو صرف یہ بتا دینا کافی سمجھا کہ اب رنبیر اس دنیا کے ہر جے کرشن کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکا ہے، اور اب وہ ایک ایسی جگہ کے حالات معلوم کرنے جا چکا ہے جہاں ہزاروں جے کرشن انسانیت کا منہ نوچ رہے ہیں. گفتگو کے دوران میں عبد الواحد کی نگاہیں کبھی کبھی غیر شعوری طور پر شکنتلا کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی اور اسے ایسا محسوس ہوتا کہ آشا ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آ گئی ہے. لیکن جب شکنتلا اس کی طرف دیکھتی تو اس کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی. جب عبد الواحد اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو شکنتلا کے دل میں اچانک کوئی خیال آیا اور اس نے کہا، ٹھہریے، جانے سے پہلے مجھے یہ بتاتے جائیے کہ رنبیر کے متعلق مجھے کب اور کیسے اطلاع ملے گی؟ عبد الواحد نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری ذمہ داری ہے. اس مہم سے فارغ ہو کر میں قنوج واپس آ رہا ہوں اور آپ کو اپنے بھائی کے متعلق باقاعدہ اطلاع ملتی رہے گی. تھوڑی دیر بعد محل سے باہر ٹھاکر اور اس کا بیٹا عبد الواحد کو الوداع کہہ رہے تھے. گاؤں کے بہت سے آدمی وہاں جمع تھے. عبد الواحد کے ساتھ جو 20 سوار آئے تھے ان میں سے 10 شکنتلا کے ہمراہ جانے کے لیے ٹھہر گئے اور باقی اس کے ساتھ واپس چلے گئے. 3. عبد الواحد کے رخصت ہوتے ہی شکنتلا نے کیدارناتھ کے گھر جانے کا ارادہ کیا. بھاگبنتی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی. کیدارناتھ اور اس کی بیوی کو ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا کہ سلطان محمود کی فوج کا ایک بڑا افسر صرف شکنتلا کی خاطر وہاں آیا تھا. کیدارناتھ کی بیوی شکنتلا کو دیکھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھی اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، بیٹی میں بھی تمہارے پاس آنے کا ارادہ کر رہی تھی، تمہارے بغیر یہ گھر سونا پڑا تھا. صحن میں ایک کھاٹ اور سرکنڈے کے 2 مونڈھے پڑے تھے. کیدارناتھ اندر جا کر ایک اور مونڈھا اٹھا لایا. شکنتلا اور بھاگونتی کیدارناتھ کی بیوی کے قریب مونڈھوں پر بیٹھ گئیں اور کیدارناتھ ان سے تھوڑی دور کھاٹ پر جا بیٹھا. تھوڑی دیر چاروں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے. پھر شکنتلا نے کیدارناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چچا میں کل جا رہی ہوں. کہاں؟ کیدارناتھ نے چونک کر سوال کیا. اپنے گاؤں. کیدارناتھ اور اس کی بیوی کے چہروں پر اچانک اداسی چھا گئی. شکنتلا نے قدرے توقف کے بعد کہا، چچا میں مرتے دم تک آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکوں گی، لیکن آپ کو مجھے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا. کیدارناتھ نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے صرف اس بات کا خیال تھا کہ میں سچ بول کر تمہارے دکھوں میں اضافہ کروں گا. تم اپنے بھائی کو ایک دیوتا سمجھتی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ جب تمہیں اس کے متعلق وہ باتیں معلوم ہوں گی جن کا مجھے پتا چلا ہے تو تمہاری زندگی اور تلخ ہو جائے گی. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم کسی وقت اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے تو تم میری نیت پر شک نہیں کرو گی. شکنتلا نے کہا، میں سب کچھ سن چکی ہوں. آپ گاؤں گئے تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میرا بھائی مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے اور انہوں نے گاؤں پر قبضہ کرنے میں اسے مدد دی ہے. اس بات سے آپ کو میرے بھائی سے نفرت ہو گئی، لیکن کاش آپ یہ سوچتے کہ میرے بھائی نے صرف میری خاطر یہ سب کچھ کیا تھا. اگر یہ پاپ تھا تو اس کا باعث میں تھی، پھر وہ ان حالات میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس نے دشمن کو اپنے وطن کی سرحد سے سینکڑوں کوس دور روکنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی. اس نے اپنی جوانی کے بہترین دن قید میں گزارے، اور جب وہ رہا ہو کر واپس آیا تو اس کے گھر پر اس کے باپ کا قاتل قبضہ کر چکا تھا، اور اسے اپنی بہن کے متعلق اتنا بھی علم نہ تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے. جے کرشن نے اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن قدرت نے اسے بچا لیا. इसके बाद आप ही बताइए कि वो क्या करता, क्या वो उस राजा के पास जाता जो जयकृष्ण का सरपरस्त था, क्या वो उन प्रहोतों के पास जाता जो अब हमारे पिताजी की बजाय उसके कातिल से दान लेने आते थे, क्या वो समाज से भीख मांगता जो सब चढ़ते सूरज की पूजा करता है। उसने कनूज को अपना खून पेश किया था, लेकिन कनूज ने उसे क्या दिया, जिल्लत, रुसवाई और बेबसी। उसने मुसलमानों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने का अहद किया था, लेकिन जब वो उनकी कैद में जिंदगी से मायूस हो गया तो उन्होंने उसके दिल में जिंदा रहने की तमन्ना पैदा की। फिर जब वो रिहा होने के बाद दुनिया का मजलूम तरीन इंसान बनकर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसके दुश्मनों के खिलाफ उसकी मदद की। क्या आप इन वाकयात के बाद उससे ये तवक्को रखते थे कि वो तन्हा मुसलमानों के लश्कर के सामने खड़ा हो जाता, कि जयकृष्ण जैसे लोग हमेशा के लिए इस दुनिया पर मुसल्लत हो जाएं? आपको यह ख्याल आया होगा कि मुसलमानों का साथी बनने के बाद वो मेरा भाई नहीं रहा, लेकिन आज ग्वालियर का राजा भी मुसलमानों का साथी बन चुका है। केदारनाथ ने मुरझाई हुई आवाज में कहा, बेटी मेरे पास तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए यही फर्ज कर लो कि मेरे लिए तुम्हारी जुदाई सब्र आजमा थी और अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए मैंने इस बात का सहारा लिया था कि तुम इन हालात में अपने भाई के पास जाना गवारा नहीं करोगी। तुम्हें मालूम है जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे गांव के बाद लोग कहते हैं कि तुम्हारे भाई को जयकृष्ण की कैद से छुड़ाने वाले मुसलमान थे और शायद वो उसे गांव पर दोबारा काबिज होने में मदद दें, तो तुमने कहा था कि अगर रणबीर मुसलमानों की मदद से बादशाह बन जाए तो मैं उसके आलीशान महलों में रहने की बजाय भीख मांगकर पेट पालने को तरजीह दूंगी। मैं अब भी यही कहती हूं कि मेरे भाई ने मुसलमानों से अपने जमीर का सौदा नहीं किया, उसे सिर्फ हालात ने उनकी गोद में डाल दिया है, और ऐसे हालात दुनिया के हर इंसान में तब्दीली पैदा कर सकते हैं। कनूज और ग्वालियर का कोई राजपूत उसे बुजदिली या पस्त हिम्मती का ताना नहीं दे सकता। जिन सूरमाओं ने गजनी तक मुसलमानों का ताकुब करने का अहद किया था वो आज अपने शहरों और बस्तियों में उनका स्वागत कर रहे हैं। आप कहते थे कि अगर मुसलमानों ने ग्वालियर का रुख किया तो यहां का बच्चा बच्चा अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन जान पर खेलने वाले आज इस बात पर खुशियां मना रहे हैं कि राजा ने हथियार डालकर मुल्क को तबाही से बचा लिया है। इस धरती पर सिर्फ ताकत की पूजा की जाती है। एक दिन वो था जब हमारे इलाके के सरदार मेरे पिताजी के इशारों पर चलते थे, फिर जयकृष्ण की बारी आई और ये रग उसके साथ हो गए। अब मुसलमानों का तूती बोल रहा है तो ये उनके साथ मिल गए, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरा भाई इन सब से मुख्तलिफ है। अगर वो ताकत की पूजा करने वालों में से होता तो इतनी मुद्दत मुसलमानों की कैद में न रहता। वो शायद उस वक्त भी कैद से बाहर न निकलता जब उसके मफरूर राजे और महाराजे चारों तरफ से नाउमीद होकर मुसलमानों की इताअत कबूल कर चुके थे, लेकिन एक बहन के इल्तिजाओं ने उसे मजबूर कर दिया। मैंने उसे पैगाम भेजा था, फिर कैद से निकलने के बाद जो कुछ उसने किया वो सब मेरी खातिर था। काश आप उसके मुतालिक कोई राय कायम करने से पहले मुझसे पूछ लेते। मेरी निगाहों में हमेशा की तरह अब भी वो एक देवता है। उसे बुजदिली का ताना देने वाले कौन हैं? ये राजे, ये सरदार और ये बरहमन जिन पर महमूद का नाम सुनकर लर्जा तारी हो जाता है? शकुंतला केदारनाथ को कायल करने से ज्यादा अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। केदारनाथ ने इंतहाई कर्ब अंगेज आवाज में कहा, बेटी अब शायद तुम मेरी किसी बात पर भी यकीन न करो, लेकिन भगवान जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। मुझे हमेशा इस बात से निदामत रही कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। कई बार मेरे दिल में आया कि तुमसे सच्ची बात कह दूं, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। मुझे महसूस होता कि जब तुम चली जाओगी तो ये बस्ती हमारे लिए वीरान हो जाएगी। फिर अपने जमीर को धोखा देने के लिए इन बातों का सहारा लेता कि शायद तुम उसके पास जाना गवारा ना करो, लेकिन ग्वालियर की शिकस्त और राजा की बुजदिली की खबर ने मेरे दिल पर बहुत असर किया, खास तौर पर जब मैंने सुना कि ग्वालियर के कई सरदार कालिंजर पर चढ़ाई के लिए महमूद का साथ देने को तैयार हैं, तो मैंने महसूस किया कि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। पहले मैं ये फैसला कर चुका था कि एक बार फिर तुम्हारे गांव जाऊंगा, अगर तुम्हारा भाई वहां हुआ तो उसे अपने साथ ले आऊंगा और फिर तुम दोनों के सामने हाथ बांधकर कहूंगा कि भगवान के लिए मेरी गलती को एक बूढ़े बाप की कमजोरी समझकर माफ कर दो। लेकिन अब शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि अगर तुम मेरे घर में भी जन्म लेती तो भी मुझे इससे ज्यादा अजीज नहीं हो सकती थी। शकुंतला की आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने कहा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मैं आपको हमेशा अपना पिता समझती रहूंगी। आप दोनों मेरे साथ चलें, रणबीर अभी तक गांव वापस नहीं आया। केदारनाथ ने कदरे मुतमईन होकर पूछा, तुम्हें अपने गांव का कोई आदमी मिला है? नहीं, शकुंतला ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? शकुंतला ने इसके जवाब में अब्दुल वाहिद के साथ अपनी मुलाकात का तमाम हाल बयान कर दिया। केदारनाथ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बेटी तुम जा रही हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें खुश रखे, लेकिन हमें भूल ना जाना। आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम किसी दिन जरूर आएंगे।
भागवंती जो इंतहाई परेशानी की हालत में उनकी गुफ्तगू सुन रही थी अचानक बोली, चाचा आप परेशान न हो, शकुंतला ज्यादा देर हमसे दूर नहीं रह सकती। हम सब किसी दिन इसके गांव जाएंगे और इसे वहां से छीन लाएंगे। अगले दिन शकुंतला अपने गांव का रुख कर रही थी। ठाकुर ने उसके सफर के लिए जो इंतजाम किए थे वो एक आदि नसब शहजादी के शान के शाया थे। वो बैलों के खूबसूरत रथ पर सवार थी। गांव की दो औरतें उसकी खिदमत के लिए साथ थीं। अब्दुल वाहिद के 10 सवारों के अलावा ठाकुर के 30 सवार भी उसके हमराह थे। 4. कालिंजर का किला एक वसी और बुलंद चट्टान पर तामीर किया गया था और उसे बरसों से नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। किले की वसत का यह आलम था कि उसके अंदर 5,00,000 इंसान, 20,000 घोड़े और 500 हाथी बासानी रह सकते थे। सिपाहियों के लिए रसद और जानवरों के लिए चारे के इस कदर जखायरे जमा किए गए थे कि राजा की फौज महीनों किला बंद होकर हमलावरों का मुकाबला कर सकती थी। यह अजीमुशान किला वस्ती और मशरकी राजाओं की आखिरी उम्मीद था और इसकी तस्खीर के बाद गंगा और गवादरी के दहानों तक सुल्तान महमूद की फतूहात के रास्ते खुल जाते थे। मुल्क के तूलो अरज में जब यह खबर मशहूर हुई कि गजनी की अफवाज कालिंजर का रुख कर रही हैं, तो मंदिरों में राजा गंडा की फतह के लिए दुआएं की जाने लगी। जुनूब और मशरक के राजे गंडा के हुक्मरान को इस कस्म के पैगाम भेज रहे थे कि आप दुश्मन के मुकाबले में डट जाएं। कालिंजर के किले की दीवारें बड़े से बड़े तूफान को रुख फेर सकती हैं। हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। अगर आपने हिम्मत हार दी तो इस तूफान को कोई नहीं रोक सकेगा। मुल्क के बरहमन लोगों को इस कस्म की तसल्लियां दे रहे थे। दुश्मन ने अब इस सिमत का रुख किया है जहां उसे तबाही के सिवा कुछ हासिल न होगा। वो एक पहाड़ से टकराने जा रहा है। राजा गंडा की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि दुश्मन किसी तरह किले की दीवारों तक पहुंच जाए। यही वजह थी कि वो गुज़श्ता लड़ाई में पीछे हट गया था। अब भगवान से दुआ करो कि दुश्मन अपना इरादा तब्दील न करे। फलां मंदिर के फलां पुजारी और फलां पिरोहत को देवताओं ने खात्मे यह खुशखबरी सुनाई है कि महमूद की फौज गजनी तक पसपा होगी और उसके बाद भारत के सूरमा गजनी की दीवारों तक उसका ताकुब करेंगे। फिर एक दिन मुल्क के तूलो अरज में यह खबर मशहूर हुई कि गजनी की फौज कालिंजर के किले का महासरा कर चुकी है और चंद दिन के बाद लोग कलेजा थाम कर यह खबर सुन रहे थे कि कालिंजर के राजा ने खराज अदा करने की शर्त पर सुलह कर ली। सिर्फ यही नहीं, कालिंजर की हमसाया सल्तनतों के कई राजे सुल्तान की इताअत कबूल कर चुके थे। अब अगर मुसलमानों ने पेशकदमी की तो मुल्क की आखिरी सरहद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सुल्तान आगे नहीं बढ़ेगा, वो वापस जा रहा है। दूर शुमाल में किसी और मुल्क के हालात उसे बुला रहे हैं। मंदिरों के पुजारी लोगों से कह रहे थे, भगवान से दुआ करो सुल्तान दोबारा इस तरफ न आए। अब खलीज बंगाल तक उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ सोमनाथ के पुजारी पहले से ज्यादा जोश व खरोश के साथ लोगों को यह समझा रहे थे कि जब तक तमाम देवताओं के पुजारी सोमनाथ के देवता की बढ़तरी का एतराफ नहीं करते, वो हर मैदान में मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाएंगे। अगर तुम गजनी के सैलाब का रुख फेरना चाहते हो तो सोमनाथ के पुरोहित के झंडे तले जमा हो जाओ। महादेव फतह का सहरा सिर्फ उन राज्यों और महाराजों के सर बांधेंगे जो मुसलमानों के हमले के दिन सोमनाथ के दरवाजों पर पहरा दे रहे होंगे। चुनाचा चंद महीनों में हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सोमनाथ चलो की पुकार सुनाई देने लगी। 5. कालिंजर से सुल्तान की वापसी के 2 हफ्ते बाद शकुंतला को मालूम हुआ कि अब्दुल वाहिद फिर कनौज का हाकिम बनकर आ गया है। उसे इस बात से बेहद खुशी हुई कि अब अब्दुल वाहिद की बदौलत उसे अपने भाई के मुतालिक इत्तला मिलती रहेगी। लेकिन 1.5 महीना गुजर जाने पर भी अब्दुल वाहिद की तरफ से रणबीर के बारे में कोई इत्तला ना मिली। एक शाम शकुंतला तनहा अपने महल की छत पर टहल रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। अचानक मोटी मोटी बूंदे गिरने लगी और शकुंतला वसी छत के दरमियान एक छोटी सी बारादरी में जा खड़ी हुई। थोड़ी देर के लिए वो बचपन के उन दिनों के तसव्वुर में खो गई जब वो और रणबीर उस जगह खड़े होकर बरसात का मंजर देखा करते थे। शंभूनाथ हांफता हुआ ऊपर पहुंचा और बारादरी में दाखिल होते हुए बोला, बेटी कनौज का हाकिम इस इलाके का दौरा कर रहा है। मुझे भी मालूम हुआ है कि वो दरिया के पार सनत नगर के सरदार के यहां कायम करेगा। उसने कोई पैगाम नहीं भेजा? शकुंतला ने पुरुमीद होकर सवाल किया। नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं अभी उसके पास जाकर रणबीर का पता पूछता हूं। नहीं, अब शाम होने वाली है। अगर रणबीर के मुतालिक कोई इत्तला हुई तो वो खुद यहां आ जाएगा। शंभूनाथ ने कहा, अगर रणबीर यहां होता तो कनौज का हाकिम इस इलाके में किसी और के पास कभी न ठहरता। शकुंतला ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वो वहां पहुंच चुका है? शंभूनाथ ने जवाब दिया, पार से जो आदमी आया है उसने बताया है कि शाम तक वो सुनत नगर पहुंच जाएगा। तो फिर हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो कल जरूर यहां आएगा। तुम नौकरों से कहो कि मेहमान खाने की सफाई करें। हां, मेहमान खाने की हालत बहुत खराब है, मैं भी जाता हूं। बारिश कदरे तेज हो चुकी थी। शंभूनाथ भागता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद शकुंतला एक मूंढे पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें कह रही थीं, वो आएगा, وہ ضرور آئے گا، اسے ضرور آنا چاہیے۔ کیدارناتھ کے گھر سے اپنے گاؤں پہنچنے کے بعد وہ اکثر اسے یاد کیا کرتی تھی۔ اس نے ایسے سماج کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی جس کی بنیاد غیروں سے نفرت پر رکھی گئی تھی، لیکن عبدالواحد کا تصور اسے ہمیشہ تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب کر دیا کرتا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد شمبوناتھ کی زبانیوں سے کئی اور باتوں کا علم ہوا۔ عبدالواحد نے رمبیر کی قید اور رہائی کے واقعات بیان کرتے ہوئے ان زیورات کا ذکر نہیں کیا تھا جو اس نے اپنے بھائی کا فدیہ ادا کرنے کے لیے بھیجے تھے، لیکن جب اس نے شمبوناتھ کی زبانی تمام واقعات سنے تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ گزشتہ ملاقات کے دوران میں شکنتلا کو دیکھتے ہی عبدالواحد کے منہ سے غیر شعوری طور پر آشا کا لفظ نکل گیا تھا۔ اب وہ اکثر یہ سوچا کرتی تھی، آشا کون ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان جو دلوں کے قلعے مسخر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے خود کسی کی نگاہوں کا شکار ہو چکا ہو؟ وہ ایک عورت کی ذکاوت حس سے اس کی مسکراہٹوں میں آنسوؤں اور آہوں کے رکے ہوئے طوفان دیکھ چکی تھی۔ شمبوناتھ نے اس کے سوالات کے جواب میں صرف یہ بتایا کہ وہ ایک نو مسلم ہے اور نگر کوٹ کے ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ شمبوناتھ کو کچھ معلوم نہ تھا، لیکن شکنتلا کی ذہنی الجھنوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہی کافی تھا۔ اس کا دماغ ہر روز عبدالواحد اور آشا کے متعلق ایک نیا افسانہ تراشا کرتا تھا۔ کبھی وہ یہ سوچتی کہ آشا شاید اس کی بہن ہے جسے کسی جیکریشن جیسے سنگل آدمی نے چھین لیا ہے، کبھی وہ یہ خیال کرتی کہ آشا کوئی ایسی لڑکی ہوگی کہ جو اس کی محبت کو ٹھکرا کر کسی اور کی ہو گئی ہے، یا شاید کسی المناک حادثے کے باعث وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی اسے آشا پر رشک آنے لگتا، لیکن پھر ضمیر کی ملامت سے اس کا دل لرز جاتا۔ وہ ایک ملیچ ہے، میرے بھائی کا دوست، اور میرا محسن ہونے کے باوجود وہ ایک ملیچ ہے۔ اس کی مردانہ وجاہت، اس کی حیا اور شرافت نفرت کے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے جو ہمارے درمیان حائل ہے۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور فضا میں رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ شکنتلا نیچے آنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ شمبوناتھ نے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، بیٹی شکنتلا نیچے تو آؤ۔ کیا ہے چچا؟ شمبوناتھ جلدی سے اوپر آیا اور بولا، بیٹی وہ آ گئے ہیں۔ کون، عبدالواحد؟ ہاں، میں نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑے بدل لیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بارش ختم ہوتے ہی سنت نگر واپس چلے جائیں گے۔ شکنتلا نے کہا، بارش شاید آج رات نہ تھمے، آپ ہمیں ان کے کھانے کی فکر کرنی چاہیے، چلیں؟ شمبوناتھ نے کہا، کھانے کے متعلق میں پوچھ چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوپہر کا کھانا دیر سے کھایا تھا، اس لیے ابھی بھوک نہیں۔ ان کے ساتھی بھی یہی کہتے ہیں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شکنتلا نے سوال کیا، ان کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ صرف تین نوکر ہیں، انہیں میں نے باہر کے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا ہے۔ دوسری منزل کے برآمدے میں پہنچ کر شکنتلا نے کہا، چچا شمبو، میں نیچے نہیں جاتی، تم انہیں اوپر لے آؤ۔ شمبوناتھ نیچے چلا گیا اور شکنتلا نوکرانی کو ایک کمرے کی کرسیاں صاف کرنے کا حکم دے کر بے قراری سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ دوسری نوکرانی نے برآمدے کا فانوس روشن کر دیا۔ چھ، تھوڑی دیر بعد عبدالواحد اور شمبوناتھ برآمدے میں آئے۔ شکنتلا دروازے سے ہٹ کر کمرے میں آ گئی۔ شمبوناتھ عبدالواحد کو کمرے کے دروازے تک پہنچا کر واپس چلا گیا اور عبدالواحد ایک ثانیہ توقف کے بعد اندر داخل ہوا۔ میں آپ کو رمبیر کے متعلق کچھ بتانے آیا ہوں، اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ شکنتلا خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، رمبیر خیریت سے ہے، پانچ دن ہوئے مجھے اس کا پیغام ملا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ سے رخصت ہونے کے بعد میں جلد اس کے پاس اپنا الچینا بھیج سکا۔ وہ آدمی جو اس کام کے لیے موزوں تھا قنوج میں تھا۔ کالنجر کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں قنوج پہنچا تو وہ بیمار پڑا تھا۔ قریباً ایک ہفتے کے بعد وہ ٹھیک ہوا اور میں نے اسے رمبیر کے پاس روانہ کر دیا۔ اس کی روانگی سے کوئی دس دن بعد میرے پاس آپ کے بھائی کا الچی پہنچ گیا۔ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ اسے شاید وہاں کچھ اور مدت لگ جائے۔ ایلچی نے وہ تمام حالات بھی بیان کیے ہیں جن کے باعث اس کا وہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ شکنتلا نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی تک میرے یہاں پہنچنے کی اطلاع نہیں ملی؟ آپ کا بھائی یہاں سے کافی دور ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب تک میرا ایلچی اس کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ شکنتلا نے آبدیدہ ہو کر کہا، بھگوان کے لیے بتائیے وہ کہاں ہے؟ عبدالواحد نے جواب دیا، میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا ہوتا، لیکن ساتھ والے کمرے سے کوئی عورت جھانک رہی تھی اور میں یہ بات صرف آج تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ وہ گلاب چند کی بہن ہوگی، تشریف رکھیے، میں ابھی آتی ہوں۔ شکنتلا یہ کہہ کر باہر نکل گئی اور عبدالواحد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا واپس آئی اور اس نے عبدالواحد کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب آپ اطمینان سے بات کر سکتے ہیں، میں نے نوکرانیوں کو دوسری طرف بھیج دیا ہے۔ عبدالواحد نے کہا، آپ نے صرف ایک جیکریشن دیکھا ہے، لیکن اس ملک میں اس وقت ہزاروں جیکریشن موجود ہیں، اور اب اس ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ چاروں طرف سے سمٹ کر یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک مقام پر جمع ہو رہے ہیں، اس امید پر کہ ان کی متحدہ قوت زمانے کے سیلاب کو رخ پھیر سکے گی اور وہ اس ملک میں عدل و مساوات کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو شکست دینے کے بعد انسانوں کی بستیوں کو ایک بار پھر بھیڑیوں کی شکار گاہیں بنا سکیں گے۔ آپ اس مقام کا نام سن کر پریشان ضرور ہوں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ خود بھی رمبیر کی جگہ ہوتی ہیں تو یہی کرتی ہیں. جس دن جے کرشن کے آدمی رمبیر کا تعاقب کر رہے تھے ایک نوجوان نے اس کی جان بچائی تھی. آپ نے رام ناتھ کی سرگزشت سنی ہوگی. شکنتلا نے کہا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے بھائی کی جان بچائی تھی. وہ اس محل میں بھائی کے ساتھ قیام کے دوران بےحد مقموم رہا کرتا تھا. پھر وہ ایک دن اچانک کہیں چلا گیا اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا. میں آپ کو اس کی سرگزشت سناتا ہوں, اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکیں گی کہ آپ کے بھائی کو اس کی مدد کے لیے جانا کس قدر ضروری تھا. سنائیے. عبد الواحد نے مختصر طور پر رام ناتھ کی زندگی کے حالات سنا دیے. شکنتلا کچھ دیر سر جھکائے سوچتی رہی. پھر اس نے کہا آپ کو یقین ہے کہ وہاں میرے بھائی کو کوئی خطرہ نہیں؟ ایک سپاہی کا کوئی کام خطرے سے خالی نہیں ہوتا. لیکن آپ پریشان نہ ہوں, اگر رمبیر کو کوئی خطرہ پیش آیا تو وہاں اس کے بہت سے مددگار موجود ہیں. شکنتلا نے کہا اگر اس پر سومناتھ کے دیوتا کا اعتاب نازل ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے پناہ نہیں دے سکے گی. وہ دیوتاؤں کا دیوتا ہے, آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں. اس کا غصہ پہاڑوں کا بھسم کر سکتا ہے, سمندروں کو ریگستان بنا سکتا ہے. بھگوان کے لیے اسے واپس بلا لیجیے. عبد الواحد نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا سومناتھ کے مندر میں ان بھاری پتھروں کے سوا کچھ نہیں جنہیں سنگ تراشوں کی محنت نے عجیب و غریب شکلوں میں بدل دیا ہے. کبھی یہ پتھر پہاڑوں میں بکھرے ہوئے تھے اور اب تیشے کی کرامت نے انہیں مندروں کی زینت بنا دیا ہے. ایک پتھر دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے, دوسرا آپ کے محل کی دیوار میں لگا ہوا ہے, تیسرا پتھر آپ کے گاؤں کی مورتی بن گیا ہے. اگر دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کو تراش کر مندر میں رکھ دیا جائے اور مندر کے بت کو اٹھا کر آپ کے محل کی دیوار میں لگا دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذرا اطمینان سے سوچئے کہ سومناتھ کے دروازے کی سیڑھی اور سومناتھ کے مندر کی مورتی کے پتھر میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ اگر کسی سنگ تراش کی مرضی ہوتی تو سیڑھی کے پتھر کو تراش کر مندر کی مورتی بنا دیتا اور دوسرے پتھر کو سیڑھی میں لگا دیتا؟ اگر آپ ان دو پتھروں کو توڑ کر ان کے ٹکڑے غور سے دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. شکنتلا اپنے تصورات کی دنیا میں ایک خوفناک زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہی تھی. اس کی حالت اس پرندی کیسی تھی جو آندھی میں اپنے نشیمر کے بکھرتے ہوئے تنکوں کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کر رہا ہو. اس نے سراپل تیزہ بن کر کہا نہیں نہیں یوں نہ کہیے, آپ میرے محسن ہیں لیکن سومناتھ ہمارا دیوتا ہے. عبد الواحد نے کہا ہر انسان اپنی توہمات کی دنیا سے باہر نکلتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے. کبھی میں بھی آپ کی طرح تھا, مجھے بھی ان مورتیوں سے محبت تھی. لیکن مجھے معلوم ہوا کہ پتھر کے ان تراشے ہوئے ٹکڑوں کی آڑ میں ہوشیار انسانوں کا ایک گروہ ہمیشہ سادہ دل, کمزور اور بے بس انسانوں کا شکار کھیلتا رہا ہے. اونچی ذات کے لوگ ان مورتیوں کی عظمت اور حیبت کا ڈھنڈورا اس لیے پیٹتے ہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں نیچ ذات انسانوں پر برتری حاصل ہو. اچھوت رزیر ہے, اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ سماج کی تراشی ہوئی مورتیوں کے سامنے آنسو, خون اور پسینہ پیش کرتا رہے. برہمن پوتر ہے, اس لیے اسے حق ہے کہ وہ ان پتھروں کے نام پر ملک کی تمام دولت سمیٹ کر اپنے مندروں میں جمع کر لے. ان بتوں نے انسان اور انسان کے درمیان نفرت اور حقارت کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں. ان کا ٹوٹنا ضروری ہے. ان پر سونے کے غلاف چڑھانے, انہیں ہیروں اور موتیوں سے سجانے اور ان کے لیے عظیم الشان مندر تعمیر کرنے کے باوجود اونچی ذات کے انسانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نیچ ذات کے انسانوں کو قدرت کے ہرے نام سے محروم کر دیں. کیا یہ مذاق نہیں کہ بھگوان نے پہلے اونچی ذات کے انسانوں کو بنایا, پھر اچھوتوں کو پیدا کیا اور پھر ان پتھروں کو بنایا تاکہ وہ انہیں تراش کر مورتیاں بنائیں اور بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ان مورتیوں کے سامنے اچھوت کا بلیدان پیش کریں؟ کیا ان بتوں کا ٹوٹنا ضروری نہیں جو برہمن کے بھجن سن کر خوش ہوتے ہیں لیکن شودر کی شاہراہ سے خون کی دھار ان کے پاؤں دھونے کے بعد بھی انہیں متاثر نہیں کر سکتی؟ کیا ان بتوں میں اس خالق کا تصور سما سکتا ہے جس کے حکم سے چاند, سورج اور ستارے گردش کرتے ہیں, جو مٹی سے پھول پیدا کرتا ہے, جس نے چھوت اور اچھوت کو ایک سا جسم, ایک سی آنکھیں اور ایک سا دل و دماغ عطا کیا ہے؟ کیا اس کے سورج کی روشنی اچھوت کے گھر تک نہیں پہنچتی؟ اس کے بادل شودر کی کھیتی پر نہیں برستے؟ کیا جو بیج شودر کے ہاتھوں زمین میں بویا جاتا ہے وہ درخت نہیں بنتا؟ پھر اس سماج میں صرف شودر ہی مظلوم نہیں, یہاں ہر طاقتور مظلوم کا گلا گھونٹتا ہے. جو دیوتا ایک برہمن یا کھچتری کو شودر پر ظلم کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ انہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے منع نہیں کر سکتے. جب انسانوں کے تراشے ہوئے بت ٹوٹ جائیں گے اور انسان اپنے خالق کے سامنے سر جھکا دے گا تو اس ملک کے برہمن, کھچتری, ویش اور اچھوت ایک ہی سطح پر نظر آئیں گے. اچھائی اور برائی کی تمیز خون سے نہیں بلکہ اعمال سے کی جائے گی. نحیف اور لاغر انسانوں پر اپنا بوجھ لادنے والے نہیں بلکہ ان کا بوجھ اٹھانے والے قابل عزت سمجھے جائیں گے. اب ان دیوتاؤں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے جن کی بدولت اس ملک میں صرف ظلم کا بول بالا ہوتا تھا. اب قانون کے ترازو کا پلڑا صرف برہمن کی طرف نہیں جھکے گا, اب جے کرشن جیسے لوگ مجرموں کے کٹہرے میں نظر آئیں گے. شکنتلا نے عاجزی ہو کر کہا میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی, لیکن آپ مجھے اپنے دیوتاؤں سے بدزن کرنے پر کیوں مصر ہیں؟ اس لیے کہ آپ رمبیر کی بہن ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ زندگی میں آپ کے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہوں. شکنتلا کے جسم پر اچانک کپ کبھی تاری ہو گئی اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا تو کیا وہ مسلمان ہو چکا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن میں اس کے دل کا حال جانتا ہوں. اس کا دل اسلام کی صداقت پر ایمان لا چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس بات کا اعلان کرنے کی جرات نہیں کر سکا. اس کی سب سے بڑی کمزوری ایک بہن کی محبت ہے. اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد آپ سے دوبارہ ملنے کے امکانات کہیں ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائیں. وہ اس نئی دنیا میں پاؤں رکھنے سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. آپ میری ان باتوں سے پریشان نہ ہوں، کم از کم آپ کو اپنے بھائی کے متعلق یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کسی لالچ یا خوف کے باعث اپنا دھرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شکنتلا نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بھائی جو راستہ اختیار کرے گا مجھے اس پر چلنا پڑے گا. میں اس کے پیچھے آگ میں کودنے سے بھی دریغ نہیں کروں گی. عبد الواحد نے کہا، اسلام اندھی تقلید نہیں سکھاتا. یہ زندگی کا ایک اصول ہے جس پر ایمان لانے سے پہلے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، پھر شاید آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ مجبوری کی حالت میں نہیں بلکہ خوشی سے اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہیں. لیکن اب مجھے دیر ہو رہی ہے، میں پھر آؤں گا. آپ بھی شاید میری باتوں سے اکتا گئی ہوں. شکنتلا نے کہا، نہیں، میں سننا چاہتی ہوں. ابھی بارش نہیں تھمی، آپ صبح چلے جائیں. عبد الواحد نے مختصراً اسلام کے ابتدائی اصول، پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات اور کفر اسلام کی جنگوں کے واقعات بیان کیے. اس کی تقریر کے دوران میں شکنتلا یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے دل کا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہے. عبد الواحد کے اختتام پر اس نے سوال کیا، کیا سلطان خود بھی اس زمانے کے مسلمانوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، وہ لوگ انسانیت کا بہترین نمونہ تھے اور سلطان کو ان کے ساتھ کوئی نظر نہیں دی جا سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کی فتوحات اسلام کے ان مبلغوں کے لیے راستہ صاف کر دیں گی جن میں ہم اس زمانے کے مسلمانوں کی جھلک دیکھ سکیں گے. سلطان نے قلعوں کو فتح کیا ہے، لیکن یہ لوگ انسانوں کے دلوں کو مسخر کریں گے. شمال کے علاقوں میں وہ درویش خصلت انسان پہنچ چکے ہیں جن کی نگاہوں کی قوت تسخیر محمود کی تلوار سے کہیں زیادہ ہے. کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر عبد الواحد نے کہا، مجھے اب اجازت دیجیے، میں آج صبح یہاں سے چلا جاؤں گا. میں دو ہفتوں کے اندر اندر اپنا دورہ ختم کر کے غزنی جا رہا ہوں. وہاں شاید مجھے کچھ مدت ٹھہرنا پڑے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں سے مجھے کسی اور طرف بھیج دیا جائے. لیکن میری غیر حاضری میں آپ کو اپنے بھائی کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قنوج میں میرا قائم مقام آپ کو رمبیر کا پتہ دیتا رہے گا. جب رمبیر آئے گا تو اسے میرا سلام کہہ. شکنتلا کے چہرے پر اچانک اداسی چھا گئی. اس نے مخموم آواز میں کہا، اگر آپ کو غزنی سے کسی اور جگہ بھیج دیا گیا تو بھی آپ بھائی سے ملنے کے لیے تشریف لایا کریں گے نا؟ اگر موقع ملا تو میں ضرور آؤں گا. اب آپ آرام کریں. عبد الواحد یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا. شکنتلا نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھئے. شکنتلا نے جھجکتے ہوئے کہا، آشا کون ہے؟ عبد الواحد مبہوت سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا. شکنتلا نے دوبارہ کہا، معاف کیجیے، شاید یہ گستاخی کی بات ہو، لیکن اس دن جب آپ نے مجھے دیکھا تھا تو آپ کے منہ سے آشا کا لفظ نکل گیا تھا. عبد الواحد نے گردن جھکاتے ہوئے مغموم آواز میں کہا، ابھی آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھیں. جب آپ کا بھائی آئے گا تو وہ آپ کو آشا کے متعلق بہت کچھ بتا سکے گا. اب مجھے اجازت دیجیے. شکنتلا عبد الواحد کو سیڑھیوں تک پہنچانے کے لیے باہر نکلی. شکنتلا عبد الواحد کو سیڑھیوں تک پہنچانے کے لیے باہر نکلی. شبونت انتہائی استراب کی حالت میں برآمدے میں ٹہل رہا تھا. انہیں رخصت کرنے کے بعد شکنتلا اپنے سونے کے کمرے میں چلی گئی. آشا کون ہے؟ اسے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ بستر پر لیٹ کر دیر تک سوچتی رہی. بلاخر اسے نیند آ گئی، گہری اور میٹھی نیند. اور پھر جب وہ بیدار ہوئی تو صبح ہو چکی تھی. وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی. ایک نوکرانی برآمدے میں صفائی کر رہی تھی. شکنتلا نے کہا، کیا مہمان جا چکے ہیں؟ وہ تو پچھلے پہر ہی روانہ ہو گئے تھے، نوکرانی نے جواب دیا. یہ سن کر شکنتلا کا دل بیٹھ گیا. باب نمبر 15، رام ناتھ کا سفر. رمبیر کے گاؤں سے رخصت ہونے کے بعد رام ناتھ کی منزل مقصود سومناتھ تھی. چند دن کے سفر کے بعد وہ ایک شام دریائے چمبل کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہوا. گاؤں کے چوپال میں چند آدمیوں سے دیکھتے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. ایک نو عمر لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی. رام ناتھ نے گھوڑے سے اتر کر گاؤں کے چودھری کے متعلق پوچھا. نو عمر لڑکے نے جواب دیا، مہاراج، وہ سردار کا حکم ملتے ہی آدمیوں کو لے کر روانہ ہو گئے تھے. گاؤں میں صرف 15-20 آدمی رہ گئے ہیں اور ان میں سے کوئی شکار میں حصہ لینے کے قابل نہیں. رام ناتھ نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا. میں ایک مسافر ہوں اور اس گاؤں میں رات گزارنا چاہتا ہوں. لڑکے نے کہا، آپ کی سیوا ہمارا فرض ہے. میں چودھری کا لڑکا ہوں، آئیے بیٹھیے. رام ناتھ ایک کھات پر بیٹھ گیا. چودھری کا لڑکا گھوڑے کو ایک آدمی کے سپرد کر کے اس کے سامنے آ بیٹھا. باتوں باتوں میں رام ناتھ کو معلوم ہوا کہ انہل واڑا کا مہاراجا مقامی راجا کی دعوت پر شیر کے شکار کے لیے آیا ہوا ہے اور علاقے کے سردار اسے شکار میں مدد دینے کے لیے یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں اپنے آدمی جمع کر رہے ہیں. یہ پارٹ ختم ہوا. بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں سنیے۔